पढ़ो भाई। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یذکرو کے معنی یہی ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ یہ واقعہ امام اس باب میں کئی جگہوں پر لائے ہیں، اپنی عادت کے مطابق الگ الگ سند سے لائے ہیں اور ہر جگہ پر ایک نیا فائدہ مستنبط کرتے ہیں، اس لیے یہاں ایک جگہ روایت اچھی طرح سمجھ لو۔ ان رجلا دخل یوم الجمعۃ، ایک شخص جمعہ کے دن داخل ہوئے یعنی مسجد نبوی شریف میں۔ اس آنے والے صاحب کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے خارجہ ابن حسن، ہا سواد نون۔ اور یہ واقعہ تبوک سے واپسی پر پیش آیا، گویا زندگی مبارکہ کے آخری ایام کا یہ واقعہ ہے۔ من باب کان وجاہ المنبر، اس دروازے سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا جو منبر شریف کے بالکل سامنے ہے، منبر شریف کی طرف میں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کے اس زمانے میں متعدد دروازے تھے، ان متعدد دروازوں میں سے جو دروازہ مسجد نبوی میں منبر شریف کے بالکل سامنے پڑتا تھا، اس دروازے سے وہ آدمی تشریف لائے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، آنے والے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رک کر کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ فاستقبل کا یہی معنی ہے کہ آمنے آنے والے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، مال ہلاک ہو گیا، راستے منقطع ہو گئے، مال کی ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معیشت عربوں کی زیادہ تر کھیتی اور جانور سے متعلق ہے، لیکن شدید اور طویل قحط ہونے کی وجہ سے کھیتیاں سوکھ گئیں، بنجر ہو گئیں، اس لیے ہمارا سارا مال ہلاک ہو گیا اور راستے منقطع ہو گئے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عربوں کی معیشت ایک تو کھیتی، دوسرا جانور، اور بہت سارے لوگ تجارتی سفر کرتے تھے، ایلافیہم رحلت الشتاء والصیف، سردی اور گرمی میں تجارت کے لیے عرب لوگ باقاعدہ سفر کرتے تھے۔ اب جب بارش نہیں ہو رہی ہے، گھاس نہیں اگ رہی ہے، چارہ اگتا نہیں ہے، تو اونٹ جو سواری کا ذریعہ ہے ان کو کھانا کچھ نہیں مل رہا ہے، اونٹوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے تو اونٹ کمزور ہو گئے، گھوڑے گدھے کھچر کمزور ہو گئے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ جب اونٹ کو، گھوڑے کو، گدھے کو، کھچر کو چارہ نہیں مل رہا ہے قحط کی وجہ سے، تو یہ جانور کمزور ہو گئے، اور جانور کمزور ہو گئے تو ان کے اوپر سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ گاڑی میں پیٹرول ہوئے تو سفر میں جاوے گا، پیٹرول نہیں ہوئے تو گاڑی باہر کھڑی ہے اور کیا کرے گی۔ اس طرح اونٹوں کو چارہ نہیں مل رہا ہے، جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا ہے، کمزور ہو گئے، سفر اس کے اوپر ہو سکے ایسی پوزیشن نہیں رہی۔ ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے، اگر بارش ہوگی، کھیتی ہوگی، غلہ اگے گا، اور غلے کو لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے جائیں گے، اب بارش ہی نہیں تو غلہ ہی نہیں، غلہ نہیں تو کون سی چیز بیچنے اور خریدنے کے لیے جائیں گے؟ مارکیٹ میں غلہ آتا ہو تو خریدنے کے لیے جا رہے۔ بھائی ایک آدمی روز سبزی منڈی جاتا تھا، اب نہیں جا رہا ہے سبزی منڈی۔ بھائی کیوں نہیں جا رہا ہے؟ مارکیٹ میں سبزی ہی نہیں آتی تو وہاں کیوں جاؤں؟ تو اب بارش کا کہر ہو ہی نہیں رہی ہے، اناج اگتا نہیں ہے، اناج اگتا نہیں ہے تو سفر کیوں کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ غلہ ہے نہیں، غلہ نہیں ہے تو سفر کیوں کریں گے بلا غلے کے؟ غلہ ہوتا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے مال بیچنے کے لیے یا مال خریدنے کے واسطے۔ اسی لیے اب راستے بند ہو گئے، وانقطعت السبل، فادعوا اللہ ان یغیثنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش کے ذریعے ہماری مدد فرماوے۔ اب یہاں ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ قحط ہوا تھا، شدید قحط تھا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست کیوں نہیں کی کہ یہ عراب سے آنے والا آدمی آوے اور وہ دعا کی درخواست کرے؟ صحابہ نے کیوں درخواست نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالیہ کی برکت سے توکل کے اعلی مقام پر تھے، اس لیے حضرات صحابہ نے بارش برسی اس کی دعا کی درخواست نہیں کی. یہ حضور کی صحبت کی برکت سے توکل کے اعلی مقام کے اوپر تھے، اسی لیے انہوں نے درخواست نہیں کی. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، خطبہ چالو ہے، دوران خطبہ یہ آدمی کیوں بولنے لگ گیا کہ حضور یہ یہ حالات ہے، آپ دعا کرو. خطبہ تو سننا چاہیے دھیان سے، استماع ہے خطبے کے اندر. تو اور جب اس نے دوران خطبہ بولنا چالو کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیوں نہیں فرمائی؟ تقاضا یہ تھا کہ حضور تنبیہ فرما دے، اے چپ بیٹھ جا چل، نماز بعد بات کرنا جو ہو وہ. حضور نے کوئی تنبیہ بھی نہیں فرمائی. تو بات دراصل یہ ہے کہ ضرر عام اس وقت لاحق تھا، اور ضرر عام تھا قحط کا، اسی لیے انہوں نے خطبے کے درمیان کچھ عرض کیا تو اس پر ان کو تنبیہ نہیں کی گئی. اسی لیے کہ خطبے کے درمیان کوئی آدمی کچھ بولے گا تو ضرر خاص ہے، خطبہ دینے والے کو تکلیف ہوگی اور خطبہ سننے والے کو تکلیف ہوگی، ضرر خاص ہے. اور قحط کی دعا کی درخواست ضرر عام کے دفیے کے لیے ہے، اس لیے ضرر عام کے دفیے کے لیے بولنا، درخواست کرنا، اس کو گوارا کر لیا گیا، ضرر خاص کو برداشت کرتے ہوئے. تو اس عربی صاحب نے دعا کی درخواست کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ حضور نے اٹھائے اور دعا چالو کر دی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا. یہ دعا کے آداب دیکھ لو بھائی، تین مرتبہ بھی تکرار دعا کرنا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، تیسری روایتوں میں صراحتن بھی ہے. تین مرتبہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر بارش کی درخواست کی، اور دیکھیے کتنے مختصر مگر جامع الفاظ میں درخواست کر دی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا. اے اللہ ہمیں بارش سے مالا مال کر دیجئے. معلوم ہوا کہ دوران خطبہ اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں ایسی دعا. اب جیسے حضور نے دعا فرمائی تو راوی کیا کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا پاک کی قسم آسمان کے اندر کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی پورا آسمان خالی تھا، صاف ستھرا، دور تک پورا بادل بھی نہیں، ٹکڑا بھی نہیں، چھوٹی سی بدلی بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، پوری فضا خالی تھی. ولا بیننا وبین سلع من بیت ولا دار، اور ہمارے اور سلع کے درمیان میں کوئی مکان بھی حائل نہیں تھا اور کوئی دار بھی حائل نہیں تھا. مدینہ کے اندر ایک مشہور پہاڑ ہے جبل سلع، خندق وہاں کھودی گئی تھی غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر. تو راوی کیا کہنا چاہ رہے تھے، کہ کوئی بادل نہیں تھا، کوئی چیز حائل نہیں تھی، دور دور کے مکان، دور دور کے پہاڑ، سب چیزیں ہم کو صاف نظر آ رہی تھی۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی جگہ سن رائز دیکھنے گئے کہ چلو سن رائز دیکھنے جا رہے، اب صبح صبح جلدی اٹھے، کافی اونچائی پر چڑھ کے پہنچ بھی گئے، اور پھر جو ہے استغفار کرتے ہوئے واپسی ہو رہی ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ تو آج بادل اتنے تھے کہ سن رائز دکھا ہی نہیں، اسی لیے واپس نامراد آ رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، بادل بیچ میں آ جاتے ہیں تو سن سیٹ پوائنٹ پر بھی سن سیٹ نظر نہیں آتا ہے، سن رائز پوائنٹ پر طلوع نظر نہیں آتا ہے۔ تو کہا مدینہ میں دور دور تک بڑا بادل بھی نہیں تھا، چھوٹا بادل بھی نہیں تھا، ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی، ایک دم کھلی کھلی نظر آ رہی تھی۔ ایسا حال ہے، یعنی دیکھنے میں چوک ہو جاوے، دیکھنے میں غلطی ہو جاوے، ایسی کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں تھی۔ اصل میں پرانے زمانے میں اپارٹمنٹ نام کی بلا ہی نہیں تھی، اب تو ایک حائل بیچ میں اپارٹمنٹ آ گئے، وہ جو ہے بیچ میں حائل بن جاتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں حائل بن جاتی ہیں۔ اس زمانے میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، اسی لیے راوی ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں راوی، فطلعت، ظاہر ہوا جبل سلا کے پیچھے سے ایک بادل ڈھال کی شکل میں، یعنی جیسے ڈھال ہوتی ہے اس کی شکل کے اندر بادل ظاہر ہوا۔ دیکھو یہ جو بادل ہوتے ہیں اس میں بھی الگ 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 ڈیزائنیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لو بارش کے ایام میں، کوئی بادل ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا پہاڑ ہے، کوئی بادل ایسا لگے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یہاں پر کوئی، جیسے جانور کا آپ ذہن میں تصور کرو اس کی بھی شکل آپ کو نظر آئے گی۔ تو کہا کمان کی شکل، ڈھال کی شکل کا ایک بادل اٹھ کر کے آیا، کیسی ڈھال گول ہوتی ہے، ابھری ہوئی ہوتی ہے، ایسی شکل میں ایک بادل سلا کے پیچھے سے اٹھ کر کے آیا۔ یہ حضور کی دعا فوری قبول، اور فوری دعائے نبوی کے برکات اہل مدینہ کو دیکھنے کو ملے۔ فلما توسطت السماء، جب وہ بادل آسمان کے بالکل بیچ میں آیا، انتشرت، تو ادھر ادھر منتشر ہو گیا، ثم امطرت، پھر مدینہ کے اوپر برسا، فوراً بارش شروع۔ ادھر حضور نے خطبے میں دعا کی اور ادھر کے بادل اٹھا اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ قال، راوی کہتے ہیں، خدائے پاک کی قسم ایک ہفتے تک ہم کو سورج نظر نہیں آیا، یعنی یہ جمعہ سے بارش چالو ہوئی تو آئندہ الجمعہ تک بارش برابر چلی، پورا ہفتہ سورج نکلا ہی نہیں، برابر بارش چلتی رہی، ہفتہ بھر چلتی رہی۔ جی دوسری جمعہ آ گئی، آئندہ جمعہ آ گئی، اتنے میں وہ آدمی دوبارہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے۔ اس آنے والے شخص نے دوسری جمعہ کو آ کے کہا اے اللہ کے رسول، مال ہلاک ہو گیا، یعنی جانور پانی میں مر گئے، ہمارے مویشی اور جانور پانی کی کثرت سے مر گئے، اس لیے کہ ہفتہ بھر برسات برسی تو سیلاب کا ماحول ہو گیا کہ جانور مر گئے ہمارے سب پانی کے اندر. ون قطعت السبل، راستے بند ہو گئے، یعنی اتنا پانی کہ کہیں جانا آنا مشکل، راستے بند ہو گئے اور ہر جگہ پانی ہی پانی، تو جانور گھاس کیسے کھائیں گے، ہم سفر کیسے کر سکیں گے، ہر جگہ پانی پانی، سیلاب سیلاب کا ماحول ہو گیا. فَدْعُ اللَّهَ أَن يُمْسِكَهَا، اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش کو روک دے وے، اللہ بارش کو روک دے وے، ایسی دعا کر دو. آگے ہیں ایک طریقہ آ رہا ہے، اس روایت کے کئی طریق امام کے پاس ہیں، ایک طریق میں آئے گا کہ ان کی اس درخواست سن کر حضور ہنس لیے کہ دیکھو نا انسان کیسا ہے کہ کبھی بارش نہیں تھی تو دعا کرا رہا ہے، اب بارش زیادہ ہو گئی تو دعا کرا رہا ہے، کیسا انسان ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، تو حضور کو درخواست کی کہ آپ بارش رک جاوے اس کی دعا کر دو اللہ سے. تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا اور اٹھا کے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ، مسلم شریف میں ہے حولنا، اے اللہ ہمارے اطراف کے اوپر بارش برسے، ہمارے ارد گرد میں بارش برسے، ہمارے چاروں طرف بارش برسے اور ہمارے اوپر بارش نہ برسے، ولا علینا، ہمارے اوپر بارش نہ برسے، ہمارے چاروں طرف اطراف میں بارش برسے. اللہم علی الاقام والجبال والزراب والاودیت ومنابت الشجر، اے اللہ بارش برسے آکام پر، آکام کیا چیز ہے وہ سمجھو، اکام بھی بولتے ہیں آکام بھی بولتے ہیں، نمبر ایک چھوٹے پہاڑ کو آکام کہا جاتا ہے، اکیمت واحد، نمبر دو ٹیلے کو بھی جو ہے آکام اکیما کہا جاتا ہے، پیکری پیلا اس کو بھی اکیما آکام کہا جاتا ہے، اور جبال تو آپ جانتے ہی ہو، زیراب کے معنی نالوں پر، وادیوں میں، نشیبی علاقوں میں، والاودیتی اور میدانوں میں، اے اللہ آپ بارش کو برسائیے ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، نشیبی علاقوں میں اور میدانوں میں اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر، یعنی جہاں گھاس اگتی ہے، کھیتی اگتی ہے، درخت اگتے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر اے اللہ آپ بارش کو برسائیے، ہمارے اوپر سے ہٹا لیجئے. یہاں غور کرنے کا مقام ہے اور ادب ہے دعا کا، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت بندے کے اوپر بکثرت ہو جاوے تو بندہ اللہ سے یوں دعا کرے کہ اللہ اس نعمت کو فلاں طرف منتقل فرما دیجئے، ایسی دعا نہ کرے کہ اللہ یہ نعمت بند کر دیجئے، بند کرنے کی، منقطع کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسری جگہ منتقل ہو جاوے ایسی دعا کرنی چاہیے. دیکھو بارش کی کثرت تھی، وہ عربی درخواست کر رہے ہیں، لیکن حضور نے بارش بند ہونے کی دعا نہیں فرمائی بلکہ دوسری جگہ منتقل ہونے کی دعا فرمائی. جیسے کہ آپ کے پاس اتنے کروڑ روپے آ گئے کہ بس بس ہو گئے آپ. کبھی مت کہو کہ اللہ ابھی کروڑوں بند کر دو. اللہ میرے پڑوس میں کالو رہتا ہے, بیچارہ چھپر میں رہتا ہے, اب کروڑ اس کے یہاں بھیج دیجیے اللہ. اس طریقے سے اگر ہمت ہو تو دعا کرے. وہاں پہ ایسے کوئی دعا کرے گا نہیں یقین ہے, لیکن دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ دعا ہے. اس میں ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے کے اندر یہ دعائیہ الفاظ کسی جگہ پڑھے کہ ایک مرتبہ حضرت بیمار ہوئے, بخار بہت شدید آیا, تو حضرت حاجی صاحب نے کیا دعا فرمائی, اے اللہ بخار بھی آپ کی ایک نعمت ہے, بیماری بھی آپ کی نعمت ہے, اس لیے کہ بیماری کے آنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. اے اللہ لیکن ہم کمزور لوگ اس وقت اس نعمت کے متحمل نہیں ہیں, اے اللہ اس نعمت کو عافیت والی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے. کتنے بادب الفاظ ہے دیکھیے, آپ غور کیجئے. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش رک جائے ایسی دعا نہیں فرمائی, بلکہ یوں دعا فرمائی کہ دوسری جگہ منتقل ہو جائے, ایسی دعا فرمائی. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اور یہ حدیث شریف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور نے صلاۃ استسقاء نہیں بڑھائی, ماں بستی سے باہر بھی نہیں گئے, دوران خطبہ درخواست کی وہی بارش کی دعا فرما دی اور اللہ نے بارش برسا بھی دی. معلوم ہوا کہ استسقاء کے لیے نماز ضروری نہیں ہے, کسی شکل میں بھی استسقاء کر سکتے ہیں, دعا کے ذریعے, خطبے میں دعا کے ذریعے, خطبے کے علاوہ دعا کے ذریعے, استغفار کے ذریعے, اور ضرورت لگے تو نماز پڑھ کے بھی دعا کر لو. کوئی تعین نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے ہی دعا کرنا ضروری ہو. اس پر یہ امام صاحب کی بہت بڑی دلیل ہے. قال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فانقطعت, بارش مدینہ کے اوپر سے منقطع ہو گئی اور مدینہ کے اطراف میں بارش برسنے لگی اور ہم دھوپ میں نکل کے چلنے پھرنے لگے. اب ہمارے لیے گھر سے باہر نکلنا بھی آسان, دھوپ میں دھوپ نکل گئی تو چلت پھرت بھی آسان. قال شریک, حدیث شریف کے راوی حضرت انس کے شاگرد حضرت شریک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا, اہو الرجل الاول, کہ دوسری جمعہ کو دعا کی درخواست کرنے والا پہلی جمعہ والا آدمی تھا یا آدمی بدل گیا تھا, یعنی گزشتہ جمعہ کو جس نے دعا کی درخواست کی تھی دوسری جمعہ کو بھی وہی تھا یا کوئی بدل گیا تھا؟ قال لا ادری, حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. اب یہاں تو حضرت انس نے یوں کہا اور امام ابو عوانہ نے جہاں یہ روایت نقل کی وہاں روایت کے الفاظ ہیں, حتی جاء ذالک الاعرابی فی الجمعۃ الاخرى. امام ابو عوانہ کی سند میں صراحتاً یہ لفظ ہے, حتی جاء ذالک الاعرابی, یہاں تک کہ وہی اعرابی جو گزشتہ جمعہ آئے تھے, فی الجمعۃ الاخرى, دوسرے جمعہ میں بھی آئے. معلوم ہوا کہ دونوں جمعہ دعا کی درخواست کرنے والے وہی ایک شخص تھے, تو پھر حضرت انس یہاں کیوں منع کر رہے ہیں لا ادری؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت انس کو اولاً نسیان ہو گیا, اس نسیان کو آپ نے لا ادری کے ذریعے بیان کیا اور جب تذکر ہوا تو وہ روایت ہے جو ابو عوانہ نے نقل کی. یا عکس مان لو کہ جب تذکر تھا تو جو بات بتلائی وہ امام ابو عوانہ کی سند میں پہنچی اور جب نسیان طاری ہوا تو وہ بات ہے جو یہاں امام بخاری نے لادری کے نقل کی. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ابھی آپ کو یاد ہے اور 25 سال بعد کوئی آپ کو پوچھے گا تو کہو گے لادری, ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے. سو ہوتا ہے نسیان, تذکر, تذکر نسیان چلتا رہتا ہے. اسی لیے جو ہے وہی عربی آدمی تھے جنہوں نے دوسری جمعہ کو آ کر کے درخواست کی تھی. بہرحال یہ طویل روایت لا کر کے امام عالی مقام نے ثابت کر دیا کہ بھائی استسقاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, بغیر نماز کے بھی ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں مسجد کے اندر دعا فرما دی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی. تو عیدگاہ میں جائے بغیر, آبادی سے باہر نکلے بغیر بھی اگر دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول فرما کر کے بارش عنایت فرما دیں گے. آبادی سے باہر جانا کوئی ضروری نہیں ہے. چلو دوسرا ترجمۃ الباب قائم کیا 7 نمبر کا. جمعہ کے خطبے میں استسقاء کر سکتے ہیں قبلے کی طرف چہرہ کیے بغیر. نکالنے کے اب ایک ہی روایت کو الگ الگ سند سے لائیں گے, جتنی سند امام کے پاس ہے سب پیش کر دیں گے اور ہر ایک کے اوپر نیا نیا ترجمۃ الباب قائم کر کے نئے نئے فائدے ذکر کریں گے. اب یہاں لائے گیا کہ جمعہ کے خطبے میں استسقاء کرنا جائز, قبلے کی طرف رخ کیے بغیر بھی استسقاء کرنا جائز. اس ترجمۃ الباب کا ایک مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے علاوہ خطبے کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں, نماز کے علاوہ خطبے میں بھی دعا کر سکتے ہیں. نمبر 2, دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا بہتر ہے, لیکن قبلہ رخ نہ ہو تو بھی دعا کر سکتے ہیں. قبلہ رخ ہو کے دعا کرو بہت اچھی بات, لیکن اگر قبلہ رخ نہ ہو ایسے ہی دعا کرو تو بھی دعا کر سکتے ہیں. نمبر 3, استسقاء کا خطبہ بھی ہے, لیکن کبھی استسقاء کا خطبہ جمعہ کے خطبے میں مدرج ہو جاتا ہے. یہاں دیکھیے حضور نے استسقاء کے لیے الگ خطبہ نہیں کہا, جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا اور اسی میں استسقاء کی دعا فرما دی. خطبہ استسقاء جوائنٹ ہو گیا یا قائم مقام ہو گیا خطبہ استسقاء کے. اسی طریقے سے جمعہ کی نماز یہ ہو گئی استسقاء کی نماز کی جگہ پر, یعنی استسقاء کے لیے الگ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, جمعہ کی جو نماز پڑھی گئی وہی سمجھو کہ من وجہ استسقاء بھی ہو گئی. گویا ایک عمل نے ڈبل کام دیا, جمعہ کے خطبے نے خطبہ جمعہ اور خطبہ استسقاء, اور جمعہ کی نماز نے نماز جمعہ اور نماز استسقاء, ڈبل کام لیا. چوتھا مقصد بس سمجھو, انواع استسقاء کا بیان ہے اس ترجمۃ الباب میں کہ استسقاء کے مختلف اقسام ہیں. ایک قسم یہ بھی ہے کہ جمعہ کے خطبے میں استسقاء کیا جاوے, جیسا کہ استسقاء کی ایک قسم ہے صلاۃ استسقاء پڑھنا, اس طرح استسقاء کی ایک قسم ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر استسقاء کرنا. گویا انواع استسقاء کا بھی بیان ہے. جی ہاں, اب یہ لفظ سمجھ لو. نئے نئے الفاظ آ گئے اتنے اتنے دیکھ لو. کان نحو دار القضائی, یہاں کیا آیا کہ یہ شخص داخل ہوئے مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے دن دار القضاء والی جانب میں جو دروازہ تھا وہاں سے یہ شخص مسجد میں آئے. دار القضاء والی جانب میں جو دروازہ تھا وہاں سے مسجد میں داخل ہوئے. دیکھو ایک دروازے کی متعدد تعریف تعارف ہو سکتے ہیں ایک ہی دروازے کے, جیسے کہ اپنا جو ہے یہ ادھر والا گیٹ ہے مکی مسجد کا, تو اس کو کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے قبرستان والے دروازے کی طرف سے مسجد میں آئے, کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ سرکل والے کی طرف سے جو راستہ پڑتا ہے مسجد کا وہاں سے آئے. تو بھائی کدھر سے آنے کا تھا, بھائی سرکل کی طرف جو گیٹ لگتا ہے نا مسجد کا ادھر سے, یوں بھی کہہ سکتے ارے بھائی جدھر پولیس کھڑا رہتا ہے ٹرافک والا ادھر جو گیٹ پڑتا ہے نا وہاں سے مسجد میں آئے, کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے جہاں ٹیمپو سفید کھڑے رہتے ہیں اس جانب جو گیٹ پڑتا ہے وہاں سے آئے, کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے جہاں سموسے کھچڑے کی لاری ہے اس جانب کے گیٹ کی طرف سے آئے. تو دیکھو ایک گیٹ کی کتنی تعبیریں ہو سکتی ہیں. تو یہاں ایک تعبیر اور آئی کہ من باب انکان نحو دار القضاء. اب یہ دار القضاء کیا ہے وہ سمجھو اچھی طریقے سے. یہ تخفیف ہوئی ہے یا روایت میں, پوری تعبیر ہے دار قضائی دین عمر. دار قضائی دین عمر یہ پورا نام ہے, اس کو مخفف کر کے دار القضاء کر ڈالا. تو اب کسی کا ذہن چلا جاتا ہے فوراً کہ مسجد نبوی میں کوئی دار القضاء ہوگا اور دار القضاء کی طرف کوئی گیٹ ہوگا, وہاں سے یہ عربی تشریف لائے. کوئی دار القضاء نہیں تھا نہ اس کا کوئی گیٹ بھی نہیں تھا, یہ ہے دار قضاء دین عمر. دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض ہو گیا تھا, الذي وعدت ورزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے 86,000 درہم کا قرض ہو گیا تھا. جو انہوں نے بیت المال سے لیا تھا. اب زخمی ہو گئے فیروز ابو لولو مجوسی کے حملے سے, تو زخم کی حالت میں جب اندازہ ہوا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا, تو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ یہ جو میرا گھر ہے نا گھر, اس کو تم بیچ دینا اور بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا. چنانچہ صاحبزادہ محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ مکان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا, اور اس کو بیچنے کے بعد جو پیسے آئے اس پیسے سے انہوں نے قرضہ ادا کیا. تو اصل پورا نام ہے دارو قضائی دینی عمر, کہ جس قرضے کی چکانے کے لیے مکان بیچا گیا وہ مکان, اس طرح جو ہے پورا نام ہے. نمبر دو, دوسری وجہ تسمیہ سمجھو. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو اپنے بعد خلافت کا نظام سنبھالنے کے لیے 6 آدمی کی شورا بنائی تھی کہ آپ لوگ مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ مقرر کر دینا. پھر ان تمام میں اخیر کے اندر پوری ذمہ داری اکیلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر آ گئی تھی. سب نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنی رائے دے کر کے معاملہ حوالے کر دیا کہ آپ جس کے لیے چاہے فیصلہ فرما دیجئے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوت گزینی اختیار کی. ہو سکتا ہے وہاں خلوت میں رہ کر استخارہ کیا, انابت اللہ کی, خلافت کے اہم ترین معاملے میں فیصلہ کرنے کے واسطے. تو چونکہ وہاں رہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور خلوت میں رہ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ خلیفہ حضرت عثمان بنیں گے, اس لیے اس کا نام بن گیا دارالقضاء, آپ کے فیصلے کی وجہ سے. ایک تیسری وجہ تسمیہ جو غلط مشہور ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ مروان اس مکان کا مالک بنا تھا اپنے دور امارت کے اندر, اور مروان اس مکان میں رہا کرتا تھا, اور چونکہ مروان مدینہ کا گورنر تھا اس لیے لوگوں نے اس کا نام دارالقضاء. تو کا یہ وجہ تسمیہ صحیح نہیں ہے. اول وجہ تسمیہ اصح, دوسری صحیح. تو جو ہے ایک دروازہ اس کا دارالقضاء کی طرف تھا, وہاں سے وہ عرابی مسجد کے اندر تشریف لائے. چلو, صلی اللہ علیہ وسلم. توسطت یعنی مدینہ کے آسمان کے بیچوں بیچ آیا. چلو, یہاں ایک ہفتہ صراحتن موجود ہے کہ ہفتہ بھر صحابہ کو بارش کی کثرت کی وجہ سے سورج نظر نہیں آیا. چلو, صلی اللہ علیہ وسلم. روایت کہتے ہیں کہ بھائی انسان کو کبھی بارش کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہو تو انہی الفاظ سے دعا کریں جو حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الفاظ نبوی ہونے کی وجہ سے متبرک الفاظ ہیں، دوسری اہم اور نازک بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے متعلق دعا کرنی، تو کہیں رحمت کے متعلق دعا کرنے میں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، اسی لیے انسب یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ ہم دو الفاظ نبوی سے دعا کریں تاکہ کہیں بے ادبی کا امکان اور احتمال نہ رہے. جی فعقلات یعنی رک گئی بارش مدینہ منورہ سے. چلو جی کہ نیا ترجمۃ الباب قائم کیا، اس کا کیا مقصد ہے وہ سمجھو. نمبر ایک، منبر سے اتر کر کے دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ منبر اونچی جگہ ہے اور دعا میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، تو کہیں منبر پر دعا کرنا تواضع انکساری کے خلاف نہ ہوئے، کیونکہ یہ تعلی اور اونچائی کا مقام ہے. تو امام علی مقام بتلانا چاہتے کہ بھائی اس میں کوئی تعلی نہیں ہے، اس میں کوئی بڑاپن نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضور تواضع عاجزی انکساری کے اعلیٰ مقام پر دے، اور آپ نے منبر پر کھڑے ہو کے دعا فرمائی، معلوم ہوا کہ منبر پر کھڑے کھڑے دعا کرنا یہ تعلی نہیں ہے. عاجزی انکساری منبر پر بھی ہو سکتی ہے، اور کسی میں گھمنڈ ہو تو وہ زمین میں کھڈا کھود کے بھی متکبر ہوتا ہے. نمبر دو، دوسری بات ترجمۃ الباب میں یہ ہے کہ دعا کے لیے قبلہ روح ہونا ضروری نہیں ہے کہ آدمی قبلہ روح ہوئے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے دعا فرمائی ہے، اسی لیے دوسرے لوگ بھی منبر شریف سے دعائیں کر سکتے ہیں. اسی لیے جمعہ کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں امام کو چاہیے کہ عامۃ المسلمین کے فائدے کے لیے اور نقصان کے دفیے کے لیے دعا کا اہتمام کریں. یہ بھی نبوی طریقہ ہے کہ خطبے میں دعا کی جاوے، اور یہ دعا ہونی چاہیے، یہ مقبول ہوتی ہے. جی قہتل مترو کوہتل مترو، بارش رک گئی. جی نم ترو الل جمعات، یہاں سراحت آ گئی، دیکھ لیا فقام ذالکر رجول، دیکھا تو بس وہی ہے کہ کبھی نسیان کبھی تذکر. جی یہاں ابو عوانہ والی روایت ہے، دیکھ لو امام کے استاد الاستاد کون ہے، ابو عوانہ. جی ہاں بادل منتشر ہو گئے کہ حضور نے جیسی دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، تو میں نے دیکھا کہ بادل ادھر ادھر یمین و شمال منتشر ہو گئے اور مدینہ کے اوپر سے چھٹ گئے. جی یم ترون یعنی اطراف و جوار والوں پر بارش ہو رہی تھی اور مدینہ والوں پر بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی. جی یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.